الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنا بندہ بنایا ہے، اپنا پسندیدہ مذہب دین اسلام عطا فرمایا اور بہترین امت کا ایک فرد بنایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے کہ یہی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ جس کسی کو اللہ کی رضا اور اس کی چاہت مل گئی، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت مل گئی تو اس کا بیڑا پار ہے. اللہ پاک کی خوشنودی اور رضا، یہی وہ سب سے بڑا اثاثہ ہے کہ جس کی خاطر انسان کی پوری زندگی کی دینی بھاگ دوڑ ہے، خدمات ہیں. مقصد زندگی ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ راضی کر لے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنی عبادات عطا فرمائی ہیں کہ ان فرائض کے ذریعے تم مجھ کو راضی کر سکتے ہو. نوافل وغیرہ رکھے، دیگر عبادات رکھیں، اس کے ذریعے بندہ اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور قریب ہو جاتا ہے. تو ساری بھاگ دوڑ، پوری محنت کا سرچشمہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا انسان کا زندگی کا مقصد اولین ہے. اس کے بغیر اگر انسان بڑے بڑے دینی کارنامے انجام دے لے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مطلوب نہ ہو، دنیا کی واہ واہ مقصود ہو، چرچے اور تذکرے مقصود ہوں، تو پھر بڑے سے بڑے کارنامے بھی وہ رائے گا اور ضائع چلے جائیں گے. اور اگر اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، تو تھوڑا سا عمل بھی پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے اور نجات کے سامان ہو جائیں گے. حضرت عقبہ ابن مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت شفیہ اصبحی رحمہ اللہ مدینہ منورہ تشریف لائے. فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو درس حدیث دے رہے ہیں، ان کے گرد کافی بڑا مجمع ہے. لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایسی تربیت فرما کر گئے تھے کہ ہر صحابی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ستاروں کی مانند تھے، بعد میں ہر ایک اپنی جگہ ایک چمکتا دمکتا آفتاب اور مہتاب تھا. ایک بادشاہ دوران سفر گھومتا پھرتا کہیں دریا کے کنارے چل رہا تھا تو اس کی نظر خیمے پر پڑی. خیمے میں جب جا کر دیکھا تو ایک اپاہج شخص وہاں نظر آئے کہ جو ہاتھ پاؤں سے بھی معذور تھے، نابینا بھی تھے. یہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص اس معذوری اور محتاجگی کی حالت میں بھی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں. حال احوال کیا، بادشاہ نے خیریت معلوم کی، تفصیلات بتائیں اور بتایا کہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم تو ہاتھ پاؤں سے بھی معذور ہو، بینائی بھی نہیں ہے، اور کلمات شکر تمہاری زبان پر جاری اور ساری ہیں کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور زبان حال سے بے ساختہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کر رہے ہیں. اس پر بتانے لگے کہ میرے مالک کا شکر ہے کہ اگر میں ان تمام چیزوں سے اگر معذور اور مفلوج ہوں تو اس نے میری زبان تو پھر بھی مجھے دے رکھی ہے، میری جان تو مجھ کو دے رکھی ہے، البتہ میرا ایک بیٹا ہے جو میری خدمت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، کھانا پینے کا انتظام کرتا ہے، لیکن 3 دن سے وہ لاپتہ ہے. تو اگر آپ کی مہربانی ہو کہ اس کو ذرا تلاش کریں کہ میرا بچہ کہاں غائب ہوا ہے، تو یہ تلاش میں نکلے، ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے، تو ان کی نظر ایک وادی میں پڑی کہ جہاں ایک نوجوان کی لاش اس حالت میں پڑی ہوئی تھی کہ جو درندوں نے اس کو کھایا ہوا تھا، پرندوں نے اس کو نوچا ہوا تھا. اندازہ یہ ہوا کہ کسی درندے کا شکار ہو گیا. بے گور و کفن اس کی لاش کو دیکھ کر بے ساختہ رو پڑے کہ اس بوڑھے کا واحد سہارا وہ یہاں اس بے سر و سامانی کے عالم میں نچا ہوا، اور گویا کہ جانوروں درندوں کا کھایا ہوا یہاں اس طرح بے یار و مددگار. اس کیفیت کو جب دیکھ لیا تو اب سوچنے لگے کہ اس کا معاملہ تو مکمل ہوا، اب ان کو جا کر اس کی خبر کس طرح سے دوں کہ آپ کا بیٹا زندہ تو نہیں پا سکا، مردہ حالت میں وہاں اس طرح اس کی لاش پڑی ہوئی دیکھی. واپس آئے، کافی لمبی چوڑی تمہید باندھی، ان کا ذہن بنایا، بنانے کے بعد پھر طریقے سے بتایا. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، آپ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا آپ کے نافرمانوں میں نہیں تھا، فرما برداروں میں تھا، اور فرما برداری کی حالت میں وہ آپ کے پاس پہنچا ہے. اور اس صدمے کو پھر برداشت نہ کرتے ہوئے ایک چیخ ماری اور خود بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر انتظام کیا گیا ان کے لیے غسل کفن دفن کا. جب لوگ آئے تو لوگ آنے کے بعد زار و قطار ان کی عقیدت اور محبت میں رونے لگے اور محبت کا اظہار کرنے لگے. جب اس نے معلوم کیا کہ کون ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، ابو قلابہ، جن کی ساری زندگی عبادت کے اندر گزری اور آخر وقت میں اس طرح معذوری کی حالت میں بھی اللہ کا شکر ہی ادا کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. تو آپ کے صحابہ کی تربیت بھی ایسی تھی اور آپ کے صحابہ کے شاگردوں کی تربیت بھی ایسی تھی کہ جو نعمت ملی ہوئی ہے اس نعمت کو سامنے رکھ کر ہمیشہ شکر گزاری کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہ کر زندگی گزار کر گئے. تو انہوں نے بھی جب آئے مسجد نبوی میں جھمگٹا دیکھا، مجمع دیکھا، تو لوگوں سے معلوم کیا کہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ ہیں. تو یہ بھی بیٹھ گئے مجلس کے اندر، اور جب وہ درس و وعظ سے فارغ ہوئے تو ان سے ملاقات کی اور کہا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے کوئی آپ ایک ایسی حدیث بیان فرمائیں کہ جو براہ راست آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سرد آہ بھری اور پھر فرمانے لگے کہ ہاں، میں ضرور تم سے ایک حدیث ایسی بیان کرتا ہوں کہ جو میں نے اسی مکان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت میں سنی کہ جبکہ میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا شخص نہ تھا. اور اس کیفیت کو اور اس تاثر کو بیان کرتے وقت ایک بے چینی کی کیفیت اور ایک غم اور اضطراب کی کیفیت طاری ہوئی، جس کی وجہ سے غنودگی اور بے ہوشی طاری ہو جاتی. پھر کیفیت سنبھلتی، پھر ہوش میں آئے، پھر دوسرا کر اسی بات کو دہرایا، تیسرا کر یہی کیفیت، اسی طرح بار بار. پھر جب کچھ سنبھلے تو پھر اس کے بعد حدیث مبارک بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بروز محشر اللہ تبارک و تعالی کی عدالت جب لگے گی، مخلوق خدا جب حاضر کر دی جائے گی، تو سب سے پہلے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم ہوگا، کہ جس نے ساری زندگی قرآن کریم کو سیکھنے میں، پڑھنے پڑھانے میں، اور اس کے سننے اور سنانے میں خدمت گزار کر وہ وقت گزار کے آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس کی پیشی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ میرے لیے کیا کر کے آئے ہو، کیا خدمات انجام دی ہیں. تو وہ کہے گا کہ یا اللہ، ساری زندگی آپ کے قرآن کریم کی خدمت کی ہے، قال اللہ قال رسول میں، اور آپ کے قرآن کریم کی تلاوت میں اور اس کے یاد میں اور اس کے اشاعت کے اندر پوری زندگی وقف تھی، اسی میں پوری زندگی لگا کر سرمایہ بنا کر آپ کے پاس آیا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، فرشتے بھی کہیں گے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ تیری یہ ساری بھاگ دوڑ، ساری محنت، یہ سارے مجاہدے، سب کچھ جو تُو نے علم حاصل کیا، یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ تجھ کو بڑا قاری کہا جائے، بڑا علامہ کہا جائے، بڑا عالم دین کہا جائے. تجھ کو چرچے اور شہرت مطلوب تھی، وہ دنیا کے اندر تیرے سارے چرچے اور شہرت ہو چکی، جو تیرا مقصود اور مطلوب تھا وہ تجھ کو مل چکا. تو نے یہ سب کچھ میری ذات کی خاطر نہ کیا تھا، شہرت اور نام آوری کے لیے کیا تھا. یہ سب کچھ دنیا میں ہو چکا کہ تیرا نام بھی ہوا، چرچے اور شہرت بھی ہوئی، حکم ہوگا کہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں دھکیل دو. دوسرا شخص جس کو پیش کیا جائے گا یہ وہ مالدار ہوگا جو دنیا کے اندر خوب مال و دولت کے، جس نے سخاوت کے دریا بہائے تھے. اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی سوال فرمائیں گے. تو یہ بتائے گا کہ یا اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کی نعمت کو بڑی فرمانی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے آپ کے بندوں پر، ضرورت مندوں پر مال کو سخاوت کے ساتھ میں خرچ کرتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، تیری یہ ساری سخاوت، یہ مال کا خرچ کرنا میری ذات کی خاطر نہ تھا، صرف اس لیے تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بہت دینے والا، مال لٹانے والا سخی داتا ہے، سب لوگوں نے تیرے چرچے کر لیے، تیرے تذکرے ہو چکے، جو تیرا مقصود اور مطلوب تھا وہ دنیا ہی میں تجھ کو حاصل ہو چکا. حکم ہوگا اور فرشتے بھی کہیں گے کہ جھوٹ کہتا ہے، سب کچھ اس نے نام آوری اور چرچوں کے لیے کیا تھا. حکم ہوگا کہ اون دھیمو اس کو جہنم میں ڈال دو. تیسرے نمبر پر ایک شخص کو لایا جائے گا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، تو وہ کہے گا کہ یا رب آپ کے دین کی سربلندی کے لیے میں جان کی بازی لگا کر میدان جنگ میں کود پڑتا تھا اور آپ کے دشمنوں کا قلع قمع کرتا تھا، بارہا ایسے مواقع آئے یہاں تک کہ میں جان کی بازی لگا کر جان کا نذرانہ پیش کر کے آپ کی بارگاہ میں آ پہنچا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا دلیر ہے، بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، لوگ تیرے شہید کہیں اور تیرے دنیا میں چرچے ہوں، تذکرے ہوں. یہ سب کچھ تو نے دنیا والوں کے لیے کیا تھا، دنیا والے تیری سارے خوبیوں کے تذکرے چرچے کر چکے، میری ذات کی خاطر تو نے جان کا نذرانہ پیش نہ کیا تھا. فرشتے بھی کہیں گے یہ جھوٹ کہتا ہے، سب کچھ اس نے نام آوری کے لیے کیا تھا. حکم ہوگا کہ اس کو بھی اون دھیمو جہنم میں دھکیل دو. بڑے بڑے کارنامے ہیں، علم دین حاصل کیا، قرآن کریم کی خدمت میں زندگی گزار دی، مال و دولت حاصل ہوا، اللہ کے بندوں پر لٹا لٹا کے سخاوت کے دریا بہا دیے، جان جیسی قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے جان کا نذرانہ پیش کر کے چلا گیا، لیکن نیت میں فتور تھا، نیت میں کھوٹ تھا، صرف اس لیے تھا کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا عالم ہے، لوگ کہیں کہ بڑا قاری ہے، لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا دینے والا ہے، لوگ کہیں کہ بڑا دلیر، بڑا مجاہد اور بڑا شہید ہے. سب کچھ کہا جا چکا، چرچے ہو چکے، جو مقصود تھا وہ حاصل ہو چکا. فرمایا کہ اون دھیمو جہنم میں گرا دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فضرب یدیہ علی رکبتیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میرے گھٹنوں پر مارے. آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. فرمایا کہ آپ نے اپنے مبارک ہاتھ میرے گھٹنوں پر مارے اور فرمایا، یا ابا ہریرہ ہؤلاء الثلاثہ اول خلق اللہ تسعر النار بهم یوم القیامہ. اے ابو ہریرہ، یہی وہ تین افراد ہوں گے جو اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. اندازہ لگائیے کہ اگر نیت میں کھوٹ ہو، اخلاص نہ ہو، للہیت نہ ہو، کوئی کام بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی ذات کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہ ہو، انجام کتنا خطرناک کہ سب سے پہلے جہنم کا ایندھن اور سب سے پہلے جہنم کی آگ کو انہی شخصیات کے ذریعے بھڑکایا جائے گا. اخلاص بڑی اونچی چیز ہے، للہیت بڑی اونچی چیز ہے، کہ اللہ کی ذات کو مطلوب بنا کر، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو سامنے رکھ کر انسان نماز، روزہ، حج، زکات، عبادات، طاعات، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ہر نیکی اس جذبے سے کرے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری زندگی میں کوئی بھی عمل ایسا پرخلوص، ایسا مخلصانہ انداز میں، بیلوس محبت کے ساتھ انجام پا جائے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پالے اور میری نجات کا سامان بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک صحابی کو جب نصیحت کی تو فرمایا کہ اپنی نماز کو اس انداز سے پڑھو کہ گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. انسان کو معلوم ہو کہ میری زندگی کا اختتام ہے اور یہ میں آخری مرتبہ اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، تو کیا اس کے خلوص ہوں گے، کیا اس کے ولولے اور جذبے ہوں گے، کیسا اس میں خشوع اور خضوع ہوگا، کیسی للہیت اور فنائیت ہوگی، کیسی اس میں ندامت ہوگی، اپنے گناہوں کی معافی کا کیسا اس کے اندر اثر گھلا ہوا ہوگا. یہی حال ہر عبادت کا ہے کہ انسان کسی بھی عبادت کو انجام دیتے وقت یہی تصور رکھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری عمل ہو. تو آخری عمل کو انسان بہت ہی اہتمام کے ساتھ انجام دیا کرتا ہے اور بہت ہی خشوع اور خضوع اور محبت کے ساتھ مخلصانہ انداز میں پھر وہ انجام دیا کرتا ہے. اخلاص ہوتا ہے تو پھر عمل میں جان پڑ جاتی ہے اور عمل میں روح پڑ جاتی ہے، پھر اس روح کے اثرات انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. زندگی بڑی عجیب اور غریب ایک اپنے اندر کہانی رکھتی ہے، حقیقت رکھتی ہے کہ دیکھنے والے جب دنیا میں رہتے ہیں جانے والوں کے انداز زندگی دیکھتے ہیں، کوئی کسی انداز سے گیا، کوئی کسی انداز سے گیا، تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یا اللہ، وہی انسان جو صبح تک چاق و چوبن، بھلا چنگا، خوب حشاش بشاش، تن و من صحت مند، دور دور بھی آثار نہیں کہ شام سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے، ایسا پانی کے بلبلے کی طرح منٹوں میں لمحوں میں خبر آ جاتی کہ فلانا گیا فلانا گیا، تو ایسی اچانک ختم ہو جانے والی ایک حقیقت، ایک اٹل حقیقت، اس کے آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے والا، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو منانے والا، اللہ کو راضی رکھنے والا ہی کامیاب اور کامران ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں راضی رہنے والا۔ زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، آزمائشیں اور امتحانات آتے ہیں، ہر میدان میں جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو مقصود اور مطلوب بنا لیتا ہے پھر وہ ہر حال میں راضی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے امتحانات حضرات پر آئے اور اس موڑ پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے کامیاب ہو گئے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے والے ناکام ہو گئے۔ ولید کے دربار میں شاہی دربار تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً آپ یا آپ ہی کے کوئی ایسے ہی کوئی رشتہ قریبی، نام اس وقت میرے ذہن میں نہ رہا، سفر کر کے جب وہاں پہنچے اس سے ملاقات کے لیے، تو راستے میں ٹانگ میں چوٹ لگی تھی، اس ٹانگ کے اندر زخم بڑھتا گیا، وہاں پہنچنے تک زہر ایسا پھیلا کہ وہاں کے جو اطباء اور ڈاکٹر تھے ان حضرات نے تشخیص کی اور کہا کہ زہر پھیل رہا ہے، اگر بر وقت اس ٹانگ کو نہ کاٹا گیا تو یہ پورے وجود میں زہر سرایت کر جائے گا۔ تو اس وقت آپ کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جان بچانے کی خاطر اس ٹانگ کی قربانی دے دی جائے۔ اس زمانے میں بھی یہ کیا جاتا تھا کہ نشہ آور ادویہ سنگھا کر بے ہوش کیا جاتا تھا، تو فرمایا کہ میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اپنی ٹانگ کٹوانے کے لیے نشہ کو استعمال کروں، میری ٹانگ کو ایسے ہی کاٹ لیا جائے۔ طبیب حضرات نے، حکما نے جب تیاری مکمل کر لی اور جب اس آپریشن کا مرحلہ آیا، کاٹنے کا مرحلہ آیا، تو بلا چون چرا بالکل صبر و تحمل کا پیکر بنے رہے، اور یہ پورا مرحلہ بغیر بے ہوشی کے، بغیر ان کو نشہ آور ادویہ دیے ہوئے مکمل طے پا گیا، اف تک نہ کی، اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ اس کے بعد جب یہ معاملہ نمٹ گیا تو اپنی اس کٹی ہوئی ٹانگ کو منگوایا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اے اللہ، شکر ہے کہ یہ ٹانگ کبھی آپ کی خلاف ورزیوں میں نہیں چلی، کبھی اس نے غلط قدم نہیں اٹھایا، گناہ کے موقعوں کی طرف نہیں بڑھی، شکر ہے کہ یہ راہ راست پر گامزن رہی۔ اور پھر اس کو دیکھ کر شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ صرف اس نے ایک ٹانگ کا قربانی کا معاملہ کیا، باقی وجود تو میرا سلامت رکھا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اسی دوران خبر آئی کہ آپ کے ایک صاحبزادے کو بچہ ہوگا، چھت سے گرا اور اللہ کو پیارا ہو گیا، تو اس پر بھی شکر ادا کیا، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ایک ہی جان لی ہے، باقی بچے تو میرے سلامت۔ اس زاویے سے گویا کہ آپ ابھی بھی شکر ہی کے پیکر بنے رہے، صبر و تحمل کے مظاہرے کرتے رہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس قدر بڑی قربانی کہ انسان سوچے تو حیران رہ جاتی ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک طرف ٹانگ کی قربانی، دوسری طرف ایک بچے کی جوان موت، اس کے باوجود بھی صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اس کے بعد ولید کے دربار میں ایک قافلہ پہنچا، اسی میں ایک بوڑھا شخص بھی تھا جو نابینا تھا۔ قافلے والوں نے جب آئے اپنی ضروریات کے لیے، کوئی مدعا پیش کرنے کے لیے آئے تھے، تو اس بوڑھے کے لیے بھی کہا کہ یہ بوڑھا بھی آپ کے سامنے اپنا حال بیان کرے۔ ولید نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے کیا معاملات ہیں، کیا تمہارے حال احوال ہیں، تو بتایا کہ میں قبیلہ عبس سے تعلق رکھتا ہوں، عبسی ہوں۔ ایک موقع پر ہم لوگ سفر کر رہے تھے، قافلے کے اندر تھے، اور قافلے کے اندر میرے بال بچے اہل و عیال بھی تھے، مال مویشی بھی تھے، کہیں جا رہے تھے ہم لوگ سفر کے دوران۔ اس قافلے والوں میں سب سے زیادہ مال و دولت اسباب میں رہی تھا، بال بچے بھی میرے ساتھ تھے، مال مویشی بھی ساتھ تھے، اسباب بھی ساتھ تھا، اور ہم سفر کرنے والے قافلوں میں سب سے زیادہ میں ہی مالدار تھا. رات کا وقت آیا تو ہم نے ایک وادی کے اندر پڑاؤ ڈالا، جو پہاڑ کے درمیان وادی تھی وہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا. قافلہ وہاں آرام کر رہا تھا کہ کہیں بارش ہوئی ہوگی، تو بارش کا جو سیلابی ریلا ہوتا ہے، تو رات ہم سارے گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک یک لخت سیلاب آیا اور اس سیلاب کی نظر ہمارا پورا قافلہ ہو گیا. سارے میرے بال بچے، مال مویشی، مال و اسباب، سب کچھ سیلاب اپنے ساتھ بہا کر لے گیا. مجھے جب ہوش آیا تو دیکھا تو میں تو بالکل ہی تہی دامن ہو چکا تھا، سب کچھ میرا جا چکا تھا. البتہ میرے ایک اونٹ بدک کر تھوڑا دور بھاگ چکا تھا، وہ ملا، اور دوسرا میرے ایک شیر خوار بچہ. اس کے علاوہ سب کچھ میری نظروں سے غائب ہو چکا تھا، سیلابی ریلا اپنے ساتھ بہا کر لے گیا. ہکا بکا حیران تھا کہ اتنا مالدار آدمی یک لمحوں کے اندر، بال بچے بھی گئے، مال و اسباب بھی گیا، صرف ایک نو مولود بچہ اور ایک اونٹ بچا رہ گیا. کہا کہ میں نے بچے کو اٹھا لیا اور اونٹ کی طرف بڑھا تو اونٹ خوف کی وجہ سے بتکا ہوا تھا. جب میں اس کی طرف لپکنے لگا تو وہ اور بھاگنے لگا، میں اس کی طرف بھاگتا تھا وہ اور آگے بھاگتا تھا، میں اپنے بچے کو لیے لیے اس کی طرف بھاگنے سے تھک گیا. پھر میں نے ایک طرف بچے کو لٹایا تاکہ میں تنہائی میں اکیلا بچے کو چھوڑ کے اور جا کے اونٹ کو لپک کر پکڑ لوں. تو جب میں بچے کو ایک جانب لٹا کر اونٹ کی طرف بھاگا اور دوڑا تو ایک لخت مجھے بچے کے چیخنے کی آواز آئی. میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ بھیڑیا نے میرے بچے پر حملہ کر دیا. واپس جب تک میں پہنچا تو بھیڑیا اس کو چکر لے جا چکا تھا. تو کہا کہ پھر میں واپس اپنے اونٹ کی طرف لپکا کہ چلو آخری اثاثہ اور آخری میرا سہارا یہی اونٹ بچا ہے، تو کم از کم اس کو تو ہاتھ سے نہ جانے دوں. تو کہا کہ جب میں اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تو وہاں جب پاس پہنچا تو وہ بھی غصے میں بتکا ہوا تھا. اس نے اچھل کر جو مجھے لات ماری تو سیدھی میرے منہ پر آ لگی، اس کی وجہ سے میری بینائی جاتی رہی. جب بینائی چلی گئی تو اونٹ بھی گیا، اب کہاں سے اونٹ کو پکڑتے. تو کہا کہ میں وہ شخص ہوں کہ میرے مال و اسباب، بال بچے، دولت، مال مویشی، سب کچھ آنن فانن چلا گیا، لیکن اب بھی میں اپنے اللہ کی رضا میں راضی ہوں. ولید بھی حیران ہوا کہ ایسا آفت زدہ شخص کہ جو اس قدر لٹا پٹا ہوا یہاں آیا اور اب بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں بھی راضی ہوں. اس نے پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر یا جن کا واقعہ تھا ان تک یہ پیغام بھجوایا کہ آپ سے بھی زیادہ مصیبت زیادہ شخص ایک ایسا آیا جس کی بینائی بھی جاتی رہی، مال مویشی بھی جاتے رہے، حتیٰ کہ بال بچے بھی جاتے رہے، پھر بھی اس کی زبان پر ناشکری نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ابھی بھی اپنا رب مان کے اللہ کی رضا میں راضی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بندے کا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر آزمائش اور امتحانوں کے اندر بھی بندہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے تو شکر کا دامن نہیں چھوڑتا. شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ، جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، تو غسل دینے والوں نے کمر پر دیکھا کہ جلے ہوئے ہونے کے نشانات ہیں پوری کمر پر. تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ پوری کمر جھلسی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو معلومات حاصل کی گھر والوں سے، تو گھر والوں نے کہا ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ہم نے تو ہمیشہ دیکھا کہ آپ ہمیشہ اپنے بدن پر کوئی نہ کوئی کپڑا ڈال کر رکھتے تھے، کبھی ہمارے سامنے اپنی کمر کو بھرنا نہیں کیا. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اس وقت سفر پر تھے، آپ کو جب وفات کی طلب پہنچی تو آپ پہنچے. تو جب آپ آئے تو آپ بھی چونکہ اسیر مالٹا تھے اور وہاں فرنگیوں کی قید میں ساتھ ساتھ جیل کاٹی تھی حضرت شیخ الہند کے ساتھ، تو حضرات نے پوچھا کہ بھئی حضرت کی کمر کے اوپر جلے ہوئے کے نشانات دکھائی دیے، پوری کمر جھلسی ہوئی ہے. اس پر فرمایا کہ ہاں، قید کے دوران فرنگی اور انگریز یہ آپ کو آگ کے انگاروں پر لٹاتے تھے اور اس وقت کہتے تھے کہ تم ایک دفعہ کہہ دو کہ تم ہمارے مخالفین کے ساتھ نہیں ہو، ہم تمہیں اپنے وفاداروں میں شامل کر لیں گے، تمغہ امتیاز دے دیں گے. تو آپ کو انگاروں پر لٹا کر آپ سے پھر اتنی مطلوبہ چیزیں حاصل کرتے تھے، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، میں تمہاری بات مان کر اللہ تعالیٰ کے رجسٹر سے وفاداروں میں سے نام کٹوا کر غداروں میں نام لکھوانا نہیں چاہتا. تو حضرت حسین احمد مدنی رحم اللہ نے فرمایا شیخ العرب والعجم نے کہ آپ کے کمر پر آبلے پڑ جایا کرتے تھے، زخم ابھی تازے ہوتے کہ اگلے دن پھر انہی تازہ زخموں کو پھر وہ دوبارہ انگاروں پر لٹا کر اور زیادہ تکلیف پہنچایا کرتے تھے. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ چونکہ سامنے اللہ کی ذات تھی تو فرمایا کرتے تھے کہ تم جس قدر بھی تکلیفیں دینا چاہو دے لو، ان تکلیفوں کے ذریعے سے تم میری جان کو تو میرے جسم سے نکال سکتے ہو لیکن میرے ایمان کو میرے دل سے نہیں نکال سکتے. اللہ تعالیٰ سے جب تعلق مضبوط ہوتا ہے تو آگ کے انگارہ کیا، چنگاری کے اوپر انسان ہاتھ رکھے کس قدر تپش ہوتی ہے، لیکن تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور اللہ کی رضا کے لیے تکلیف جھیل رہے ہیں تو زندگی میں کبھی زبان پر لائے تک بھی نہیں کہ میری پوری کمر اللہ کے دین کی خاطر جھلسائی جا چکی ہے. وہ تو بعد وفات غسل دینے کے وقت نظر آیا کہ ساری کمر وہ آگ کے انگاروں سے جھلسائی جا چکی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جب اللہ کی محبت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے تو ہر عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں وہ خوش ہوتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش اور امتحان آئے تو اس میں صبر سے کام لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جب اس کو مل جاتی ہے تو زندگی پر کیف پائی، گرچہ دل میں غم رہا، ان کے غم کے فیض سے ہر غم میں بے غم رہا. اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے غم پھر اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. آپ کے لیے انہیں فرنگیوں نے آخرکار سزائے موت کا فیصلہ کیا تھا کہ آپ کو پھانسی دی جائے گی، تو آپ رات دن رنجیدہ دکھائی دینے لگے. تو آپ کے ساتھی جو تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، حضرت مولانا عزیر گل رحمہ اللہ، یہ حضرات ان کو تشویش ہوئی کہ حضرت رات دن اس قدر متفکر ہیں، غمگین اور اداس دکھائی دے رہے ہیں سزائے موت کا فیصلہ سننے کے بعد سے، کہ رات کو بھی نہیں سو پاتے نہ دن میں سو پاتے، رات دن بے چینی میں اور کرب میں گزر رہے ہیں. محسوس یہ ہوا کہ شاید آپ کے اوپر یہ فیصلہ کافی بھاری گزر رہا ہے. تو ایک دن ان حضرات نے ہمت کر کے بات چیت شروع کی اور کہا کہ حضرت کیا ہوا کہ اگر اللہ کے دین کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنا ہو تو اس میں اس قدر متفکر ہونے کی کیا بات ہے کہ آپ اس قدر فکر مند دکھائی دے رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، موت تو آنی اٹل ہے، موت تو اللہ کے راستے میں آئے بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن فکر اس بات کی ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی جان بھی لیتے ہیں لیکن بندے کے کسی کھوٹ کی وجہ سے وہ جان کا نذرانہ قبول نہیں فرماتے. ڈر اس بات کا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جان بھی جائے اور قبول و منظور بھی نہ ہو بارگاہ رب الجلال میں، اس بات کی فکر لاحق اور دامنگیر ہے. ایسے ایسے اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ سے محبت رکھنے والے کہ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اب جان کا نذرانہ پیش کرنے میں بھی یہ فکر لگی ہوئی کہ میری جان اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی کہ نہیں. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ راہیں تنگ بہت تھی شہر وفا کو جانے کی، جان تھی سو وہ حاضر کر دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے اہل وفا خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے کی. جان کے نذرانے بھی پیش کر کے شرمندگی کا اظہار کرتے رہے کہ یا اللہ ہم آپ کے دین کی صحیح معنی میں خدمت انجام نہ دے سکے. تو اخلاص بڑی اونچی چیز ہے، اللہ کی ذات بڑی قیمتی گویا کہ سرمایہ ہے کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جائے، اللہ تعالیٰ کا تعلق مل جائے، جس کسی کو اللہ کا درد مل جائے، ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی باتوں میں رہے، تو یہی انسان پھر کامیاب ہے. پھر عبادت بھی اس کے لیے بڑی مزیدار ہو جاتی ہے، ریاضت اور مجاہدے بھی اس کے لیے بڑے آسان ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کے حکم کی تعمیل بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ کرتا ہے. وہ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا اگر اس پر عمل کیا جائے، مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کا فرمایا کہ چار محبتوں کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے ایک چیز کا سوال کرو، چار محبتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت کا اظہار کرو. یا اللہ ہر روز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر لیا کرو، یا اللہ مجھے آپ کی ذات سے محبت، یا اللہ مجھے آپ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی سے محبت، آپ کے کلام قرآن کریم سے محبت، آپ کے دین مذہب اسلام سے محبت ہے، یا اللہ ان چاروں محبتوں کی برکت سے آپ مجھے حقیقت میں دیندار بنا دیجیے. فرمایا کہ یہ معمول بنا لو، چار محبتوں کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے دینداری کا سوال کرو. میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن تمہیں سچی دینداری عطا فرما دیں گے. واسطہ جو اتنا اونچا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت، قرآن کریم کی محبت، دین اسلام کی محبت، ان چاروں محبتوں کا برملا اعتراف بھی کرے، اظہار بھی کرے، تجدید بھی کرے، اور پھر اس کے بعد دینداری کا سوال کرے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو حقیقتاً دینداری عطا فرما دیں گے. سلطان محمود غزنوی نے جب ایک موقع پر اپنے شاہی خزانے کے دروازے کھول دیے تھے اور کہا تھا جس کسی کی جو ضرورت ہے شاہی خزانے میں جا کے اپنی ضروریات کی چیزیں لے لے، سارے لوگ تو لپک گئے، بھاگے اور دوڑے خزانوں کی طرف. ایاز جو خادم خاص تھے یہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے. ایاز تم بھی جاؤ خزانے سے اپنی مطلوبہ چیز لے لو. تو کہا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنی مطلوبہ چیز آپ کی اجازت سے حاصل کروں. کہا ضرور. اجازت پا لینے کے بعد ایاز آئے اور بادشاہ سلامت کے پیچھے آ کر دونوں ہاتھ بادشاہ کے کندھوں پر رکھ دیے. کہا کہ حضور مجھے تو آپ کی ذات سے آپ کی ذات کا سوال ہے کہ میں آپ کی ذات کو چاہتا ہوں. آپ مجھے مل جائیں تو سارے خزانے میرے ہیں, پوری بادشاہت میری ہے, میں آپ کی ذات سے آپ کا ہی سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی ذات دے دیں. تو بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ تم سارے مال و دولت ہیرے اور جواہرات اس کے لالچی تھے, سب کے سب وہاں دوڑ پڑے. ایاز کو دیکھو گے اس کو سونا چاندی ہیرے زیورات جواہرات کی کوئی قدر و منزلت نہیں, یہ اصل قدردان ہے میرا کہ جس نے مجھ سے میری ذات کا سوال کیا. اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا سکھائی ہے, اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ ہی کی رضا مندی اور خوشنودی کا اور آپ کے مقام رضا جنت کا. اللہ کی ذات سے خود اللہ کی ذات مانگ لی جائے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ. یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ کی ناراضگی اور آپ کے مقام ناراضگی جو جہنم ہے اس سے آپ اپنی امان اور پناہ میں لے لیں. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك. اے اللہ ہم آپ کی ناراضگی کے بدلے میں آپ کی رضامندی کی امان میں آنا چاہتے ہیں. اللهم انا نسألك. اے اللہ ہم آپ سے نعوذ برضاك من سخطك, آپ ہی کی رضامندی کی امان میں آ کے آپ کے غیظ اور غضب سے پناہ چاہتے ہیں اور آپ کے عفو درگزر کی امان میں آپ کے آپ کی گرفت سے پناہ چاہتے ہیں. اور خود آپ کا جو قہر ہے جو جلال ہے تو آپ ہی کی ذات کے جمال سے ہم آپ کے جلال سے پناہ چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے جس سے سب کچھ مانگا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جوتے کے تسمے سے لے کر جنت الفردوس تک ہر چیز اللہ تعالی ہی سے مانگو. تو اللہ تعالی سے اللہ کی ذات مانگی جائے. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ نے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ چلے گئے تھے تو وہاں اکثر و بیشتر حرم محترم میں بڑے وجد میں آ کر والیانہ انداز میں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا سوال کرتے تھے کہ ربا کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا سوال کر لیا جائے. تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے, سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ذات مانگ لی جائے اور اللہ کی مقبولیت اور محبوبیت مانگ لی جائے, اپنی نالائقی کا اظہار اور اعتراف کیا جائے, اپنی کمزوری کا اظہار اور اعتراف کیا جائے, اپنے مجرمانہ حیثیت کا اظہار اور اعتراف کیا جائے, اپنے آپ کو جتنا زیادہ اللہ کے سامنے گرا سکتا ہے گرائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے قرب اور اس کی محبتیں مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا قرب خاص عطا فرمائیں گے, محبتیں عطا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے شمار دعائیں سکھائی ہیں پیاری پیاری. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اس سے پہلے بھی اور پیاری دعائیں پوری سلسلہ ہے, آخر میں جو اختتام ہوا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک. اے ہمارے پروردگار ہمیں سب کچھ وہ عطا فرما دے جس کا آپ نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ فرمایا ہے. اور سب سے اہم چیز ولا تخزنا یوم القیامہ, ربا قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا. یہاں تو اللہ پاک نے ستاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے, بڑے بڑے عیوب چھپے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا عیب بندوں پر ظاہر ہو جائے انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی, دوبھر ہو جاتی ہے. لوگ اس قدر اس کو دھتکار دیتے ہیں کہ اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے. اور رب ذوالجلال ہے کہ رات کے گناہ دن کے گناہ زندگی کی پوری سیاہ کاریوں کے اوپر اس نے ستاری کا پردہ ڈال کے بالکل بندے کے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے. اس ستار ذات سے خود اللہ پاک نے ہمیں دعا سکھائی ولا تخزنا یوم القیامہ. اللہ آخرت کے میدان میں اپنی مخلوق کے سامنے رسوا نہ فرمانا. انک لا تخلف المیعاد, بے شک آپ وعدہ خلاف نہیں فرماتے. تو اللہ تعالیٰ سے رسوائی سے بچاؤ مانگا جائے, دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچے, اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت مانگے. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ ہم آپ سے تحفظ چاہتے ہیں, آپ کی امان میں آنا چاہتے ہیں, آپ کی پناہ چاہتے ہیں. من زوال نعمتک, اس بات سے کہ ہماری نعمت کوئی زائل ہو. وتحول عافيتك اور ہماری عافیت ختم ہو جائے.
اللہ
وفجاءۃ نقمتك آپ کی اچانک گرفت سے ہم اچانک پکڑ سے بچاؤ چاہتے ہیں. وجميع سخطك آپ کی تمام ناراضگیوں سے ہم آپ کا امن اور امان چاہتے ہیں. بڑی پیاری دعا ہے نعمتوں کے زوال سے اور آپ کی اچانک گرفت سے اور عافیت کے ختم ہو جانے سے اور آپ کی تمام ناراضگیوں کے کاموں سے ہم آپ کی امن اور امان اور آپ کا تحفظ چاہتے ہیں. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجميع سخطک. انسان اپنی زبان میں اللہ میں سے دعائیں مانگ کر تحفظ مانگتا رہے, عافیت مانگتا رہے. اخلاص کے ساتھ بندہ جب اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے, رابطہ جوڑ لیتا ہے, اور پھر ہر عمل کے اندر اپنا زاویہ نگاہ جیسے میں نے عرض کیا تھا بدل لیتا ہے, ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں, کھانا پینا چلنا پھرنا آنا جانا ملنا ملاقات لینا دینا جو بھی معاملات ہیں, پوری زندگی کے ہر کام کو جو میں نے پچھلے مضمون میں نسخہ بیان کیا تھا حضرت عارفی رحمہ اللہ کا, کہ ہر کام سے پہلے فرمایا کہ میں نے عادت ڈال لی اس بات کی کہ اس کام کو کرنے سے پہلے دو لمحے کے لیے رکا, بجائے یہ کہ اس کام کو میں اپنی چاہت اور مرضی سے کروں, رک کر اسی کام کو میں نے یہ سوچ لیا کہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انجام دیا اور اس طریقے سے انجام دیا, لہذا میں بھی حضور کی نقالی میں اس کام کو انجام دیتا ہوں. تو وہی کھانے کا عمل, وہی پینے کا عمل, وہی سونے کا عمل, وہی جاگنے کا عمل, وہی نماز کا عمل, وہی کاروبار کا, تجارت کا, زراعت کا, جو بھی کام انسان کر رہا ہے, ہر اس کام کے اندر نیت یہ کر لی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کے اندر یہ کام کر رہا ہوں, تو وہی کام پھر عبادت بن جاتا ہے. زاویہ جب درست ہو گیا, نگاہ جب درست ہو گئی, تو پھر ہر کام اس کا کارآمد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو سامنے رکھے, اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کو سامنے رکھے, خوشی آئے تو شکر ادا کرے, خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش آ جائے تو بجائے واویلا شور شرابہ کرنے کے, بزرگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ جب کوئی آزمائش آئے تو کیسے پتہ چلے گا کہ رحمت ہے کہ زحمت, تو فرمایا کہ ہر بیماری, ہر دکھ درد تکلیف, کوئی بھی آزمائش, کوئی بھی امتحان جو خلاف طبیعت انسان کے ہو, جو طبیعی لحاظ سے انسان کو وہ مرحلہ ناگوار گزر رہا ہو, کوئی بھی آزمائش آ گئی, تو فرمایا کہ اگر اس آزمائش کے بعد بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا, اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانے لگ گیا, تو فرمایا کہ یہی آزمائش اس کے لیے رحمت بن کر آئی ہے. اور اگر اس نے شکوے شکایت شروع کر دیے, واویلا شروع کیا اور ہوتے ہوتے وہ دور ہو گیا, تو فرمایا کہ یہ آزمائش اس کے لیے زحمت بن کر آئی ہے. بیماری ہے یا معاشی لحاظ سے حالات کی تنگی ہے, اچانک مشکلات آ جاتی ہیں, آزمائشیں آ جاتی ہیں, تو اس میں رجوع اللہ اگر بڑھ گیا, اللہ تعالیٰ سے لو لگانے میں انسان کا تعلق اللہ سے اور بڑھ گیا, اسی سے جڑا ہوا ہے, اسی کا در اس نے کھٹکھٹانا شروع کیا اور اسی کو کھٹکھٹانے میں لگا ہوا ہے, تو پھر تو یہ انسان ہے کامیاب. ایک بزرگ تھے جن کے پاس ایک شخص آیا, کہا حضرت ضرورت مند ہوں اور محتاج ہوں, چلیں ذرا وہ فلانے صاحب جو سیٹ صاحب ہیں ان سے سفارش کر دیں, آپ کی سفارش وہ مانیں گے اور آپ کی بات کی لاج رکھیں گے, میری ضرورت پوری کر دیں گے. فرمایا کہ آؤ نماز پڑھتے ہیں دونوں, تم بھی نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھ کے, کیوں نہ اس در کو کھٹکھٹائیں جو در کبھی بند ہی نہیں ہوتا, اس در پہ کیوں جائیں جو در بند ہے, کھٹکھٹا کے کھلوانا پڑے اور ہمارا جانا بھی اس کو ناگوار گزرے, ہم کیوں نہ اس در کو کھٹکھٹائیں, اس در سے لو لگائیں کہ جو در ہمیشہ کھلا ہوا اور دینے میں خوش ہوتا ہے, تم کیوں اس در سے ہٹ کر دوسرے در کی طرف نظریں گاڑ رہے ہو, آؤ نماز پڑھتے, نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیں گے. تو زاویہ نظر جب درست ہو جاتا ہے تو انسان کی پھر کایا پلٹ جاتی ہے, پھر انسان کی بصارت بھی اور بصیرت بھی کام کرنے لگتی ہے, چشمے ماں روشن, دل معاشات کا مزداق ہوتا ہے کہ انسان کو حقیقت حال ساری کھلی ہوئی دکھائی دیتی ہے, دنیا کے سارا نظام زندگی اس پر منکشف ہو جاتا ہے کہ کس تیزی کے ساتھ آمد اور رفت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے, اور اس میں کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے, کس کی آخرت بن رہی ہے, کس کی آخرت اجڑ رہی ہے, کون ایسا ہے جو ساری بھاگ دوڑ دنیا ہی کی خاطر کر رہا ہے, کون ہے جس کی بھاگ دوڑ ساری اللہ کی رضا کی خاطر ہے. نیت اچھی ہو تو یہ ساری بھاگ دوڑ, ساری محنت اسلام کے ضابطوں, رسول اور قاعدوں کے مطابق ہوگی, شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے, تو یہی ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہیں. اور اگر نیت کے اندر فطور ہو, کمی کوتاہی ہو, اور حلال حرام کی تمیزیں مٹا کر جائز ناجائز کی تمیزیں مٹا دی جائیں, تو تو پھر یہی سب کچھ وبال جان بن جاتا ہے. پھر اچانک جب موت آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ناکام و نامراد ہو کے واپس پلٹا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگی بامقصد بنائے اور ہمیں اپنی زندگی کا صحیح نہج مقرر کر کے صاف ستھری پاکیزہ اچھی سلجھی ہوئی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے اندر جلتے ہوئے انسان خود بھی مطمئن ہوتا ہے. اللہ موت کا فرشتہ کسی کا کس انداز سے پیغام لاتا ہے, کسی کا کس انداز سے لاتا ہے. ہمارے ساتھی ہیں کلاس کے, بہت بچپن سے لے کر ہم لوگ آخر فارغ ہونے تک ایک ہی ساتھ رہے اور ہمیشہ برابر برابر بیٹھتے رہے, تو ہم ان کے ایک قریبی دوست تھے. کئی ایک محفلوں میں ہمارا ان سے ملاقات کا سلسلہ رہا, بالکل جوان سالہ اور چھوٹے چھوٹے بچے. ابھی کل پرسوں اچانک میرے دوست کا میسج آیا کہ ان کا نام, جن کا انتقال ہوا, سیف الرحمن, کہا کہ سیف الرحمن اللہ کو پیارا ہو گیا. میں نے فون کر کے تفصیلات معلوم کی, بالکل جوان سالہ, کہا کہ کچھ بھی مسئلہ نہیں, کوئی ایسے نہیں, ہنستے کھیلتے ہماری ملاقاتیں رہیں, یہ رہا وہ رہا, دعوتوں میں آنا جانا سلسلے سارے چلتے رہے. کوئی تکلیف شروع ہوئی, بیماری شروع ہوئی, قسمت سے کوئی جگر کا مرض لگا ہوا تھا, علاج معالجہ چل رہا تھا, اس میں کوئی انجیکشن جو لگا تو اس کا ریئیکشن ایسا ہوا کہ چٹ پٹ اللہ کو پیارے. پرسوں جمعے کے دن دوپہر علاج کے دوران ریئیکشن ایسا ہوا کہ جوان موت واقع ہو گئی. انسان کی زندگی کا کیا بھروسہ کہ کون سا عمل, کون سا لمحہ, کون سا وقت اس کے لیے آخری ثابت ہو جائے. تو ہوشیاری یہ ہے, سمجھداری یہ ہے کہ انسان وقت سے تیاری رکھے. جب تیاری ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی بصارت بھی اور بصیرت بھی سب بالکل شفاف ہوتی ہے اور دل کی دنیا بھی اس کی سنور جاتی ہے اور اس کے اندر ایسا نکھار پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو خصوصی فراست ملتی ہے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا امین اکاڑوی صاحب انتقال فرما چکے, اللہ پاک درجات بلند فرمائے, بہت بڑے مناظر تھے. وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اسکول ٹیچر تھے, جب ٹیچر تھے اس زمانے کا واقعہ لکھا کہ میں ایک رسالہ پڑھ رہا تھا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا, اس میں حضرت نے کوئی مضمون لکھا تھا, تو اس میں لکھا کہ ظاہری آنکھیں تو اللہ پاک نے انسانوں کو بھی دیے, کتا بلی کو بھی, جانوروں کو بھی دیے ہیں, تو ظاہری آنکھ انسان کی کھلی ہو تو یہ تو جانوروں کی بھی کھلی ہیں, اس میں اور ان جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. مزہ تو تب ہے جب دل کی آنکھیں کھل چکی ہوں, دل کی جو بینائی ہے بصیرت وہ کام کرنے لگ جائے, تو پھر انسان کو حق اور باطل, حلال حرام, جائز ناجائز, سب کچھ پھر صاف پتہ چلتا ہے. تو یہ مضمون کہیں پڑھ رہے تھے اپنے ٹیچری والے زمانے میں, تو فرمایا کہ اسی دوران میں اپنے اسکول میں یا کالج میں جہاں پڑھاتے ہوں گے وہاں پڑھ رہا تھا یہ مضمون, تو اتنے میں ہمارے ایک اور ٹیچر, اس زمانے کی بات ہے پرانے وقت کی, پانچ کا نوٹ لے کر آئے اور کہا کہ ہے کوئی یہ حرام کا نوٹ لینے والا, ایسے لہراتے ہوئے نوٹ ہلاتے ہوئے آئے, پانچ روپے تھے یا کچھ بھی تھا بہرحال, تو پانچ روپے کوئی حرام کے ہاتھ لگے تھے. انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا, تو بتایا کہ فلاں فلاں معاملے کے حرام کے پیسے ہیں, ہے کوئی لینے والا؟ انہوں نے کہا ادھر آؤ. وہ جو رسالہ پڑھ رہے تھے حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا, فرمایا کہ یہ مضمون پڑھو. مولانا احمد علی لاہوری لکھتے ہیں کہ اگر انسان جب اللہ والا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیتا ہے, صحیح معنوں میں مومن مسلمان بن جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی عطا فرماتے ہیں, ظاہری آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھیں بھی اس کی روشن فرما دیتے ہیں کہ وہ حق اور باطل, حلال اور حرام, جائز اور ناجائز میں کھلا عام فرق کر سکتا ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ دیکھو حرام کے پانچ روپے ہمارے ہاتھ لگے ہیں نا, چلتے ہیں جا کے امتحان لیتے ہیں مولانا احمد علی لاہوری کا. تو فرمایا کہ ہم ایک دو ٹیچر اور بھی جمع ہو گئے, دو چار اور آ گئے, ہم پانچ افراد نے پانچ روپے الگ سے جمع کیے اپنے اپنے ذاتی حلال آمدن کے, اور وہ پانچ روپے حرام کے کہیں سے ہاتھ لگے تھے, تو کہا کہ ہم نے پانچ روپے حرام والے پانچ روپے حلال والے جمع کر لیے. ہم نے کہا چلو چل کے ہم کے امتحان لیتے ہیں, بڑی بات بنائی ہے انہوں نے کہ دل کی آنکھیں جب کھل جاتی ہیں تو پھر حلال حرام میں, جائز ناجائز میں انسان فرق کرنے لگ جاتا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے پانچ روپے حرام والوں سے بھی کچھ فروٹ لیے, کچھ سیب, کچھ کیلے, کچھ کنو, کچھ یہ پھل فروٹ لے کر اس میں ہم نے اپنے طور پر نشانی متعین کر لی کہ یہ حرام والے پانچ روپے کے, اور جو اپنے حلال پیسے تھے ایک ایک روپیہ جو ہم نے جمع کیا تھا اس کو بھی ہم نے اس سے بھی پھل فروٹ لیے اور اس کو ہم نے ممتاز کر لیا کہ یہ حلال والے ہیں, لیکن ظاہری طور پر کوئی نشانی ایسی نہیں تھی کہ دیکھنے والوں کو فرق کر سکے. اور وہاں سے پھر سفر کر کے یہ ریل گاڑی میں لاہور پہنچے, حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے پاس جا پہنچے, اور جب پہنچے ملاقات کے لیے جو وقت تھا وہاں ملاقات کی, اور جب ملاقات ہوئی تو عرض کرنے لگے کہ حضرت فلاں فلاں علاقے سے ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور یہ ہدیہ نذرانہ عقیدت اور محبت آپ کے لیے لائے ہیں. تو ہمارے استاد محترم کا بیان ہے, پورا تحریر ہے, فرمانے لگے کہ ہمارے اس بات کو سن کر کہ حضرت آپ کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور آپ کے لیے ہدیہ محبت اور نذرانہ لائے ہیں، تو حضرت مسکرائے، فرمایا کہ زیارت کے لیے آئے ہو یا امتحان لینے آئے ہو؟ اور پھر ہمارے وہ لائے ہوئے پھل فروٹ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ کیا اٹھا لائے، اس طرح سے دیکھا اور فرمایا کہ یہ کیا اٹھا لائے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ان تھیلیوں کو الگ کرنا شروع کیا، فرمایا کہ وہ جو حرام آمدن کے تھے وہ تھیلی ساری چن کے الگ کر دی اور حلال والی الگ کر دی، فرمایا کہ یہ حرام پیسے گئے یہ حلال پیسے گئے، بولا ہماری عقل دنگ رہ گئی کہ ہم تو آئے تھے امتحان لینے کے لیے اور اظہار یہ کہ آپ کی زیارت اور ملاقات کے لیے آئے ہیں، تو حضرت نے برجستہ خود ہی فرما دیا کہ زیارت کے لیے آئے ہو کہ امتحان لینے آئے ہو، ایک بات تو یہ فرما دی. اور پھر دوسرے نمبر پر ان 5 روپے کے جن کو حرام آمدن سے خریدا گیا تھا ان فروٹوں کو الگ کر دیا اور جو حلال سے خریدے ان کو الگ کر دیا. یہ لوگ بڑے متاثر ہوئے، پانچوں کے پانچوں ٹیچر، کہا کہ حضرت بیعت فرما لیجیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں. فرمایا کہ ایسے جلال کے ساتھ جھڑک کے ہمیں بگایا، جاؤ یہاں سے، اٹھو یہاں سے، شکل اٹھاؤ، اپنا پھل فروٹ لے جاؤ، امتحان لینے آئے تھے، آئے بڑے بیعت ہونے والے، جھڑک کے بھگا دیا، جلال میں آ گئے، امتحان لینا مقصود تھا نا، لے لیا، جاؤ اپنا پھل فروٹ بھی سنبھالو، خود بھی یہاں سے چلے جاؤ، دھتکار کے بھگا دیا، اپنا سمو لے کے واپس ہو لیے. کہا کہ واپسی کا اپنے علاقے کا ٹکٹ کٹایا ٹرین کا، ہم لوگ اسٹیشن پہنچ چکے تھے، رات کا وقت تھا. میں بڑا متاثر ہو گیا کہ یہ تو عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ واقعتاً انہوں نے تو ایک تو پول کھول دی. اللہ پاک اپنے بندوں کو اس طرح سے، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، کرامات الاولیاء حق، اپنے انبیاء کو معزات عطا فرمائے اور اپنے اولیاء کو، اپنے دوستوں کو اللہ پاک نے کرامات عطا فرمائی. دل اتنے صاف اور شفاف ہو جاتے ہیں، بصیرت کی نگاہ جب مل جاتی ہے تو اللہ پاک پھر منکشف فرما دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی محفل میں ایک شخص آئے تھے جو بد نظری کر کے آئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ زنا کا ارتکاب کر کے ہماری محفل میں چلے آتے ہیں، حالانکہ ان کی نگاہوں سے زنا کے اثرات ٹپکتے ہوتے ہیں. وہ شخص حیران ہو گیا، اندر سے ہل گیا. بعد میں جب محفل برخاست ہوئی تو آیا اور کہنے لگا کہ اوحیم بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ابھی بھی وہی نازل ہوتی ہے کیا کہ جو آپ کو پتہ چل گیا کہ میں بد نظری کر کے آیا تھا؟ فرمایا اللہ بل بفراست المؤمن، مومن کی فراست اور دل کی شفافیت اور دل کا جو آئینہ ہے وہ عکاسی کرتا ہے کہ سامنے والا کیا کر کے آیا ہے. تو اسی طرح یہاں پر معاملہ وہ فرمایا کہ رات وہ چاروں ساتھی اور ہم لوگوں نے ٹکٹ تو لے لیا اور واپسی کا سفر تھا، تو میرے دل میں یہی ہوا کہ واپس نہیں جاؤں گا جب تک حضرت سے میں ملاقات نہ کر لوں. تو میں نے این ٹائم پر، ٹرین تیار تھی، اپنا ٹکٹ واپس کیا، میں وہیں رک کر، میرے حمزل کا گھر وہیں قریب تھا لاہور میں، میں نے چاروں ساتھیوں سے کہا تم چلو میں آتا ہوں، بعد میں آؤں گا. میں رات وہیں گزاری اور پھر میں رات کو اپنے حمزل کے چلا گیا، وہاں رات گزار کر صبح میرے حمزل بھی حضرت کے درس قرآن میں جایا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ میں بھی وہاں گیا، فجر کی نماز حضرت کی اقتداء میں پڑھی اور حضرت نے اس کے بعد درس قرآن دی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے درس قرآن میں ہم شریک رہے. اس کے بعد چند افراد تھے جو بیعت ہونے کے لیے جنہوں نے بات کی ہوئی تھی، تو وہ جب حضرت کے قریب پہنچے تو میں بھی ان کے ساتھ رل مل کے، میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور بیعت ہونے والوں میں میں بھی شامل ہو کے جب بیعت کے لیے آگے آیا تو حضرت نے پہچان لیا اور مسکرا کر فرمانے لگے کہ ہاں اب بیعت ہونے کے لیے آئے ہو. مطلب یہ تھا کہ کل تو آئے تھے پرکھنے کے لیے، اب چونکہ دل کے اندر ایک چوٹ لگ چکی ہے، واقعتاً اللہ والے ہوتے ہیں، تو آج جب پلٹ کر آئے ہو مخلصانہ انداز میں، اخلاص کے ساتھ آئے ہو، تو فرمایا کہ مسکرا کر فرمایا کہ ہاں اب بیعت ہونے کے لیے آئے ہو، پھر اور بیعت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی بیعت کر لیا. تو غرض یہ کہ انسان کی جب زندگی سنور جاتی ہے تو بہت سارے معاملات اس کو نور ایمان کے ایسے ملتے ہیں کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگیوں میں سنوار پیدا فرمائے، نکھار پیدا فرمائے، اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارنا آسان بنائے، اخلاص کے جذبوں سے سرشار فرمائے کہ جو بھی کام اللہ تعالی کی رضا اور چاہت کے لیے کیا جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، فرمائے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کے ہو جاتے ہیں. بندہ اللہ تعالی کا بن کر تو دیکھے، پھر اللہ تعالی اپنے بندے کے ہو جاتے ہیں، پھر بندے کی چاہتوں کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا کامل عطا فرمائے، عافیت دارین سے مالا مال فرمائے. دعا کی درخواست ہے، ہمارے ایک شاگرد ہیں جو بہت زیادہ مسائل اور مشاکل میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی مشکلات کو ختم فرما دے، اور مالک مکان نے کرایہ کا مکان بھی خالی کرنے کو کہا ہوا ہے، اللہ پاک آزمائش سے چھٹکارا عطا فرمائے، اپنا ہی ذاتی مکان عطا فرما دے. اور بھی جو پریشان حال اللہ کے بندے ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیاں ختم فرمائے. ہم تو ظاہر ہے کمزور ہیں، ہم کمزوروں کو اللہ پاک آزمائشوں سے بچا کر عافیت ہی کے اندر رکھ کر اپنی نعمتوں میں مالا مال فرما کر خوشحال زندگیاں عطا فرما کر اپنی رضا کے کام کروا لے کہ ہمارے لیے تو ظاہر ہے کہ ہم کمزوروں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ذرا سی آزمائش آ جائے تو ایمان ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے، مال و دولت زیادہ آ جائے تو انسان کے آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، دماغ پہ چربی چڑھ جاتی ہے، پھر اول فول جو دل میں آتا ہے بکتا ہے، مال کی کثرت بھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اور فقر و فاقہ بھی آپ نے فرمایا کہ کاد الفقر یکون کفرا، بسا اوقات فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فقر و فاقہ سے بھی بچائے، مال و دولت کے غرور اور گھمنڈ سے بھی بچائے. ایک مال و دولت والے کو میں نے دیکھا جو ہمارے پرانے ہی کے نمازی ہے، اور غربت و افلاس سے بڑھتے بڑھتے اب وہ لکھ پتی کروڑ پتی مال و دولت میں کھیلنے لگے. ایک موقع پر جب ان سے ملاقات ہوئی تو ایسی اول فل بک رہے تھے کہ المان و الحفیظ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ڈرامے بازی بول رہے تھے. یہ کیا ڈرامے بازی ہے، اس کو مار دیا، اس کو اٹھا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور یہ کام کر لیا تو تالیاں بج گئیں، وہ کام کر لیا تو جہنم میں گرا دیا. الامان والحفیظ، ایسی کفریات، ایسے مغلظات کہ وہی کل تک صحیح تھا، اب مال و دولت کے اندر کھیلتے کھیلتے دماغ ایسا آسمان پر چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کیا سے کچھ. الامان والحفیظ، اللہ پاک ہر قسم کے آزمائشوں سے بچائے. جناب صغیر احمد صاحب بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں بھی اور عاقب کی والدہ ماجدہ کو تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت دارین عطا فرمائے، سلامتی نصیب فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے الہ العالمین، آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی، مذہب اسلام عطا فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مشفق و مہربان ہستی ہمیں عطا فرمائی، آپ نے ہمیں انسان بنایا، صاحب قرآن بنایا، حضور کا امتی بنایا، بڑے بڑے انعامات فرمائے. یا اللہ ہمیں ان تمام انعامات کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ناقدری اور بہترامی سے بچا لیجیے. ہمیں دین اسلام کے تمام احکامات پر دل و جان سے عمل پیرا ہونا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، نیکیاں ہمارا شیوا بنا دیجئے، گناہ اور برائیوں سے ہمیں دوری نصیب فرمائیے، اخلاص کے جذبوں سے سرشار فرمائیے. اے الہ العالمین، فنائیت عطا فرمائیے، للہیت عطا فرمائیے، ریاکاری سے، غرور اور تکبر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، ہر قسم کے آزمائشوں سے، امتحانات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین، بیماروں کو تندرستی عطا فرمائیے، پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے، مقروض حضرات کو قرض کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے، بے گھر افراد کو اپنے اپنے ذاتی گھر عطا فرمائیے، بے سر و سامان افراد کو یا اللہ اپنے اپنے کاروبار اور قصب معاش عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال اور برکت کے روزگار عطا فرمائیے، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنائیے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ماں باپ کو اپنی اولاد کی بھرپور خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائیے، اپنے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، پردہ پوشی کے معاملات رکھیے. اے الہ العالمین، ہمارے عیوب کو خوبیوں سے تبدیل فرما دیجیے، ہماری خامیوں کو یا اللہ خوبیوں سے بدل دیجیے. اے الہ العالمین، نیکیاں ہمارے لیے آسان بنائیے، گناہ اور برائیوں سے ہمارے لیے دوری اور دشواریاں نصیب فرما دیجیے. اے الہ العالمین، پانی کی شدید قلت چل رہی ہے، پانی کی مشکلات اور دیگر بحرانوں سے اللہ امت مسلمہ کو نجات نصیب فرمائیے، رحمت کی بارشیں برسائیے، جہاں جہاں جتنے جتنے پانیوں کی ضرورت ہے اللہ ہماری زمینوں کو سیراب بنائیے، تالابوں اور ڈیموں کو اللہ لبالب بھر دیجیے. اے الہ العالمین، یہ جو آب پاشی کا نظام ہے یا اللہ اس میں فعالیت نصیب فرمائیے، تقسیم آب کے نظام میں بہتری نصیب فرمائیے، پوری مخلوق کو یا اللہ سیرابی نصیب فرمائیے، پانی کی مشکلات سے دیگر یا اللہ جو بھی مشکلات مخلوق جس میں گھری ہوئی ہے، ہمارے ملک و ملت جس سے دو چار ہیں یا اللہ، تمام مشکلات سے ہمیں چھٹکارے عطا فرمائیے، خوشحال زندگی عطا فرمائیے، خیر و برکت سے مالا مال فرمائیے، ایمان اور تقوی میں یا اللہ ہمارے ترقی عطا فرمائیے، ہمارے یا اللہ تمام کے تمام مسائل و مشاکل آپ کے سامنے، تمام مشکلات کو آسان فرمائیے، مسائل کو حل فرما دیجیے. اے الہ العالمین، تمام ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دیجیے. اے الہ العالمین، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. یا اللہ، آپ کے جتنے بندوں اور بندیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائیے، ہمارے تمام محسنین، معاونین، متعلقین، محبین سب کی اللہ دلی مرادوں کو پورا فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللہ یہ مبارک لمحات ہیں دن گزر کر رات شروع ہوئی ہے یا اللہ دن اور رات کے اس ملاپ کے لمحات میں یا اللہ ہم سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے ہمارے آبا اور اجداد کی مغفرت کاملہ فرمائیے ہماری نسلوں کی مغفرت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مبارک لمحات میں آپ سے مغفرت مانگا کرتے تھے یا اللہ ان دعاؤں کی برکت سے ہم سب کو بھی مغفرت کاملہ عطا فرما دیجیے ہماری زندگی بھر کے تمام قصور اور گناہوں کو معاف فرما کر پاک و صاف فرما دیجیے وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين